بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسین الیاس. ناظرین کرام, متفرق سوالات کی نشست ہے. وہ سوالات جو آپ حضرات کے اذہان میں اٹھتے ہیں, ہم تک پہنچتے ہیں, موصول ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, ہماری ای میل کے ذریعے. خواہش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعاتی ترتیب سے کیے جانے والے پروگرامز کے درمیان میں ان سوالات کو بھی جگہ دی جائے, اور ہمیشہ کی طرح غامدی صاحب سے یہ سمجھا جائے کہ سوالوں کا جواب حاصل کیسے کیا جاتا ہے. اسی نوعیت کی ایک نشست ہے. سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. متفرق سوالات کی نشست ہے, سوالات آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً ہم رکھتے ہیں تاکہ جانے کے چیزوں کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نظر کیا ہے. آغاز کرتے ہیں. آج پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں تو شاید یہ معاملہ کم ہوتا ہو, لیکن آج کل تو بہت ہمارے سامنے نظر آتا ہے. مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں, لوگ گم ہو جاتے ہیں, بسا اوقات اپنی کسی مہمات پہ نکلتے ہیں, پہاڑوں میں, غاروں میں, ایڈونچر میں, وہاں گم ہو جاتے ہیں. اگر ایسی صورت میں کوئی بندہ واپس نہ آئے اور اس کے پیچھے بیوی موجود ہو تو کیا صورتحال ہوگی؟ کب تک وہ انتظار کرے گی؟ کیا وہ کوئی نیا نکاح کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی؟ ہماری فقہ میں تو جو عمر بتائی جاتی ہے کہ اتنے سال انتظار کرے گی, تو اس میں تو بظاہر خود اس کے مرنے کی بھی عمر ہو جاتی ہے. اصول کیا ہے, مسئلے کو دیکھنا کیسے چاہیے؟
اس میں سب سے پہلی بات یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کوئی باقاعدہ حکم اس کے لیے نہیں دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں ہمیں کسی خاص فیصلے کا پابند کر دیا گیا ہو. یہ صورتحال جب بھی ہوتی ہے تو اصول عامہ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی دین میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے جو قواعد ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیے کہ جو یہ نکاح کا رشتہ ہے یہ کس اصول پر ہے. یعنی یہ کوئی ماں باپ کے رشتے کی طرح نہیں ہے, بہن بھائیوں کے رشتے کی طرح نہیں ہے, اولاد کے رشتے کی طرح نہیں ہے کہ پیدائش نے رشتہ قائم کر دیا ہے اور اب یہ بہرحال باقی رہے گا, اس کو میں یا آپ ختم نہیں کر سکتے. نکاح کا رشتہ ایک قانونی بندھن ہے. اس میں ایک معاہدے کے تحت دو فریق ایک دوسرے کے رفیق بنتے ہیں. مرد اور عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے زندگی بسر کریں گے, اولاد پیدا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی جو خلقت کی اسکیم ہے اس میں اس کے ارشاد کے مطابق اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں بارہا یہ نوبت آ جاتی ہے کہ شوہر محسوس کرتا ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا یا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے, اسی طریقے سے بیوی محسوس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی ہے. یہ علیحدگی کے بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو اس کے نظائر موجود ہیں اس میں بات یہاں تک آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ایک عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھ لیجئے, میرا حسن و جمال کس درجے میں ہے, اس شوہر کو دیکھ لیجئے, میں اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. بلکہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر مجھے مجبور کیا گیا تو میں کسی کفر کا ارتکاب کر بیٹھوں گی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, سمجھا, اس کے بعد تفریق کرا دی. اسی طرح وہ چیزیں جو اس قانون میں ایک قاعدے کی حیثیت سے ملحوظ ہیں, مانی جاتی ہیں, نان و نفقہ شوہر کو فراہم کرنا ہے, معاش کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, اولاد کی پرورش کرنی ہے, زن و شوہر کا تعلق قائم کرنے کے قابل ہونا ہے, ان میں سے کسی چیز میں کوئی خامی ہے, کوئی خرابی ہے, کسی چیز کا فقدان ہو گیا ہے, تو کیا قانون ہے؟ قانون یہ ہے کہ عورت خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے. یعنی وہ کیا کرے گی, وہ معاشرے کے پاس آئے گی اور یہ کہے گی کہ یہ مجھے مجبوری درپیش ہے, میں اب اس رشتے کو آگے نہیں لے جانا چاہتی. تو اس میں ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم حالات کا جائزہ لیں, اگر کوئی سمجھانے بجانے کی صورت ہوتی ہے تو ضرور کریں, اس میں خاندان بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ بھی کر لے, اگر عدالت نے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے اس کو بھی حق ہے, لیکن بہرحال آخر میں بات اسی کی ماننی پڑے گی. یعنی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی یا وہ نہیں رہنا چاہتا تو تفریق ہو جائے گی. شوہر کے پاس تو چونکہ طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے, بیوی کو بہرحال عدالت یا معاشرے کے پاس ہی آنا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوا ہے, جو صورت آپ نے پیش کی ہے, ایک آدمی غائب ہو گیا, غائب ہو گیا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے, اب اس کے بعد یہ اس خاتون کا فیصلہ ہے وہ کیا چاہتی ہے. یعنی کیا وہ اس کا انتظار کرنا چاہتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ہیں جو ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ میں مرد دم تک انتظار کروں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے ہوں اور وہ نہ چاہتی ہو کہ یہ کوئی اور فیصلہ کر کے ان کو کوئی نقصان پہنچائے. تو جو بھی اس کی مصلحت ہے اس کے تحت فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، نہ کہ کسی فقیر کے پاس ہے. یعنی اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ تمہیں 90 سال انتظار کرنا ہے یا 4 سال کرنا ہے. یہ اس خاتون کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انتظار کرنا چاہتی ہے یا معاملے کو ختم کر دینا چاہتی ہے. اگر شوہر موجود ہوتا تو جو اختیار اس کو ختم کر دینے کا تھا اسی طرح کا ایک سبب پیش آ گیا کہ شوہر موجود ہی نہیں ہے. یعنی وہ نان و نفقہ نہ دیتا تو وہ خلع کا مطالبہ کر سکتی تھی، وہ زن و شوہر کا تعلق قائم کرنے کے قابل نہ رہتا تو وہ علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی تھی، وہ دنیا میں چلا گیا، وہ مل نہیں رہا، وہ مفقود الخبر ہو گیا، کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ جائے گی، جا کے مطالبہ کرے گی، یہ کہے گی کہ میں اب تحمل نہیں کر سکتی، مجھے آزاد کر دیا جائے. تو تنسیخ نکاح کا مطالبہ لے کے وہ جائے گی. جب وہ جائے گی تو عدالت کا کام کیا ہے؟ عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ قاعدے کے مطابق اس خبر کو اشتہار دے، جو ذرائع موجود ہوں اس کے تحت کوشش کرے کہ اس کے شوہر تک یہ بات پہنچ جائے، وہ آ کے اپنا مدعا بیان کر سکے. اگر اس میں ایک محدود مدت میں جو عدالت طے کر دے گی، ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں ایسے ذرائع ہیں کہ 15 دن کافی ہوں، 6 مہینے کافی ہوں، 10 مرتبہ اعلان کرنا کافی ہو، 2 مرتبہ اعلان کرنا کافی ہو. یعنی اس کا تعلق عدالت کے فیصلے سے. دو باتیں اصول میں سمجھ لیجئے، یعنی شوہر یا بیوی کے معاملے میں اب علیحدہ ہو جانا ہے یا رہنا ہے، اس کا اختیار دے دیا گیا ہے. اس لیے یہ فیصلہ تو عورت کر لے گی کہ مجھے اب تحمل نہیں ہے، میں باقی زندگی نہیں گزار سکتی، میرا شوہر اگر میں نے انتظار کر لیا، اس نے اپنے طریقے پر سوچا، 6 مہینے کیا، سال کیا، 2 کیا، مجھے اب الگ ہو جانا چاہیے اور مجھے کوئی نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، یہ فیصلہ کر لیا اس نے. عدالت نے کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں کہ وہ اعلان کرے گی، اشتہار دے گی. جب عدالت کا اطمینان ہو گیا کہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا، اس کے بعد وہ تنسیخ نکاح کر دے گی اور عورت آزاد ہو جائے گی. اس لیے میرے نزدیک تو جو قانون سازی ہمارے یہاں اس سے پہلے فقہا نے کی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، نہ اس کی شریعت میں کوئی بنیاد ہے، نہ عقل عام میں کوئی بنیاد ہے. یہ بیوی کا کام ہے، وہ فیصلہ کرے، انتظار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہتی تو جو ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کر کے آپ اس کو علیحدگی کا موقع دیں.
ٹھیک. اچھا جو بات آپ نے فرمائی، اس پر کوئی منطقی اشکال اگر میں پیش کروں، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ جی مثلا عدالت نے اگر خلع کرانی تھی یا تنسیخ نکاح کرانی تھی، اس کے آپ نے شواہد بھی پیش کیے خود ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کہ یہ فیصلے کا حق ملتا ہے بارکیف نظم اجتماعی کو یا معاشرے کو یا قانون کو، تو وہاں پر تو دوسرا فریق موجود ہوتا ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ دوسرا فریق موجود ہوگا، اس کی بات سنی جائے گی، تو یہاں تو وہ موجود ہی ہے، لہٰذا تنسیخ نکاح کا معاملہ تو آپ یہ نہیں کر سکتے.
دوسرے فریق کو بلایا گیا ہے، دوسرا فریق بعض اوقات زندگی میں بھی نہیں آتا، بارہ ایسا ہوتا ہے. یعنی ایک عورت خلع کا مقدمہ لے کے چلی جاتی ہے، ابھی آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو 10 مثالیں مل جائیں گی، بار بار نوٹس بھیجے جاتے ہیں، نہیں آتا شوہر، پھر کیا کیا جائے؟ یعنی عورت کو معلق رکھا جائے،
کہتے ہیں آخری نوٹس ہے ابھی.
پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کی مدت مقرر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 2 بار نوٹس بھیجا جائے، 3 بار بھیجا جائے، یہ وصول کرا لیا جائے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دو لوگوں نے آزادانہ مرضی سے ایک تعلق پیدا کیا تھا.
ٹھیک.
اس کو کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی وقت ختم کر دے. یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مرد تو طلاق دے کے ختم کر سکتا تھا، عورت نہیں ختم کر سکتی، اس کو معاشرے کے پاس جانا ہے. یہی ہمارا بھی اصول ہے اور یہ بالکل درست اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ جی بید ہی اقدۃ النکاح، تو یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ وہ شخص آ جائے، آنے کی پوزیشن میں ہو. نہیں ہے تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی اور وہ نکاح کو ختم کر دے گی. تو جس طرح باقی معاملات میں یہ اختیار اس کے پاس ہے، اس معاملے میں یہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ اور اس میں کوئی مدت کیوں خاص طور پر مقرر کی جائے؟ یہ جو مدت مقرر کرنے کی باتیں ہیں، یہ بھی بالکل ایک عقلی قاعدے پر مبنی ہے. یعنی چونکہ اس زمانے میں اس طرح کے اشتہار نہیں دیے جا سکتے تھے، یہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن جو ہو سکتا ہے کہ ان کو پابند کر دیا جائے، 24 گھنٹے اعلان کر دیں، ایک ایک بچے تک خبر پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانے میں مہینوں لگتے تھے، تو اس میں مدت مقرر کر دی. پھر کچھ ہمارے ہاں چونکہ منطق کا بڑا غلبہ رہا ہے، تو یہ چیز بھی پیدا ہو گئی کہ وہ زندہ ہوگا، زندہ ہوگا تو کیسے اس کا نکاح ختم کر دیا جائے؟ زندہ ہی کا ختم کرتے ہیں. یعنی جب عورت یہ کہتی ہے آ کے کہ میں اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو زندہ ہی ہوتا تو ختم کرتے ہیں. اور اس میں یہ پابندی عدالت پر نہیں ہے کہ وہ بلائے اور وہ نہ آئے تو عورت معلق بیٹھی رہے گی.
ٹھیک.
یعنی بلایا جاتا ہے، وہ آیا اپنا مقدمہ پیش کرے، سب سے پہلے اسی کو موقع دیا جاتا ہے. عدالت بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا حکم بھی یہی ہے. اگر وہ آ جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان موافقت کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زندہ لوگ اپنے محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں آتے بعض اوقات, یعنی وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں, کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں گے, وہاں سے جا کے وہ جواب ہی نہیں دیں گے. یہ روز واقعات پیش آتے ہیں, تو اس میں عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک مظلوم کو رہائی دلائے صورتحال سے. یہاں بھی یہی ہے, ایک عورت ہے, جوان ہے, بوڑھی ہے, جو بھی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ مجھے اب انتظار نہیں کرنا, تو یہ حق اگر اس کو زندگی میں حاصل تھا تو اس طرح مفقود الخبر ہونے میں کیوں نہیں ہے, پورا حق ہے اس کو, وہ جائے, عدالت مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ اس کا نکاح ختم کرتی ہے.
ٹھیک ہے, ہم سبھی نقطہ آپ نے بڑی خوبی اور بڑی تفصیل سے واضح کیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہمارے یہاں اس وقت پاکستان میں ایک واقعہ بہت شہرت پا چکا ہے, بڑا زیر بحث ہے, اس کے اندر جو اصول ہے اس پر میں چاہوں گا آپ سے توجہ اور آپ کی جو گزارشات ہیں لوگوں تک پہنچیں. ایک کم عمر بچی نے نکاح کیا اپنی مرضی سے, عدالت تک بات گئی, یہ بحث تو عدالت نے طے کرنی ہے کہ اس پہ کوئی زبردستی کی گئی یا اپنی مرضی سے کی گئی, لیکن ایک اور بحث یہاں پیدا ہوئی کہ کیا اس کی عمر 18 سال ہے جو ہمارے قانون کے مطابق طے ہے. کچھ دینی حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ شرط دین اور شریعت میں نہیں ہے, شریعت کے لحاظ سے آپ بالغ ہو گئے ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں, یہ 18 سال کی جو شرط لوگوں نے لگائی ہے شرعی طور پہ یہ شرط موجود نہیں.
اس شرط کے لگانے پہ کوئی حرج نہیں ہے, ہر معاشرہ بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتا ہے. میں نے اس کے اصول بتا دیے ہوئے ہیں کہ قانون سازی آپ جب بھی کریں گے, ریاست کی سطح کی قانون سازی کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق ہے, جو حکم بھی دے سر تسلیم خم, ریاست کا حق ہے قانون سازی. لیکن کن معاملات میں, یا تو حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنایا جائے گا یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. تو اس میں چونکہ بچیاں چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں یا بچے چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں, ابھی پوری طرح وہ اپنے معاملات کا فہم نہیں رکھتے, بعض چیزوں میں پختہ بھی نہیں ہوتے, اسی طرح ان کی صحت کے لحاظ سے بھی بعض ذمہ داریاں قبل از وقت پڑ جاتی ہیں, تو گوناگوں پہلوئیں جن کو سامنے رکھ کر انہی کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ قانون مختلف جگہوں پر بنائے جاتے ہیں. یعنی کوئی لازم نہیں ہے بنایا جائے, حالات کو دیکھ کر کوئی معاشرہ بنا سکتا ہے. تو میرے نزدیک شادی کی عمر لڑکوں کے لیے طے کرنا, لڑکیوں کے لیے طے کرنا, یہ ریاست یا معاشرہ کر سکتا ہے. یعنی یہ اصل میں حقوق ہے کہ حفاظت کے لیے ہے, یعنی خود لڑکی کے حقوق, خود اس کی صحت کے مسائل, بلکہ اس سے آگے جو بچہ ہونے والا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا وہ اٹھانے کی پوزیشن میں یا نہیں. تو اس طرح کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی قانون سازی کرنا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس قانون سازی میں یہ چیز لازماً ملحوظ رکھی جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اس کی پابندی کریں گے. ایک بچے یا بچی نے قانون کو توڑ دیا اور انہوں نے شادی کر لی, ان کے درمیان تعلق قائم ہو گیا, اب یہ ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس میں معاملے کو اب اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا, اب سارے حالات کا جائزہ لینا ہوگا. یعنی اس میں عدالت کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ معاملے کو دیکھے, کہیں کوئی جبر تو نہیں ہوا, کوئی غلط طریقے سے ترغیب تو نہیں دی گئی, معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں, کیا فعل واقع کسی گھر میں اس کو وہ حفاظت حاصل ہے. تو اب اس کی بہبود اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. اب مجرد عمر کی بنیاد پر اس طرح کے تعلقات کو آپ ختم نہیں کرا سکتے, یعنی یہ ہے اصول بنیادی طور پر. اب اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ضروری ہیں اور کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, یہ سب مختلف معاشروں کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں اور مختلف لوگوں کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں. عمومی طور پر جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلے کا باعث کیا بنا ہے. اب مثال کے طور پر اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بچی یا بچے کا رجحان ہوا یا بچی یا بچے کی شادی والدین اس کی مرضی کے خلاف کہیں زبردستی کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ اور طرح سے فیصلہ کرے گی. اگر وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس بچی گئی ہے ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے, وہ لوگ اچھے نہیں ہیں, ان کے خاندان کے بارے میں یا خود لڑکے کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوباش ہے, تو ظاہر ہے کہ فیصلے کی نوعیت اور ہو جائے گی. تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ لوگوں کی بہبود کیا ہے, ان کی بہتری کیا ہے, ان کے حقوق کی حفاظت کس طرح سے بہتر ہوگی, شادی جیسا مقدس ادارہ یہ کہیں خرابی کا باعث نہ ہو. اس میں والدین کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایک ہے کہ جب تک بچہ ان کی بات مان رہا تھا, جب اس نے سرکشی اختیار کر کے اتنا بڑا اقدام کر لیا, تو انہیں اس کی پشت پر کھڑے ہو جانا چاہیے. وہ اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بنائے. وہ ایک دوسرے گھر میں بچی چلی گئی ہے, پتہ نہیں اس کو کیا حالات پیش آئیں گے, چھوٹی عمر میں فیصلہ کیا ہے, معلوم نہیں کتنا غلط فیصلہ کر بیٹھی ہے, کس طرح کی جذباتی یا ہیجانی صورتحال میں فیصلہ کیا گیا ہے، تو اگر اس فیصلے کو آپ زبردستی ختم کرانے کی کوشش کریں گے تو اس سے اور خرابیاں جنم لیں گی، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس فیصلے کے کوئی غلط نتائج سامنے آ جائیں گے. تو بچی کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ والدین کا گھر اور سینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، واپس جا سکتی. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس میں نہ تو 17 اور 18 سال کو سامنے رکھ کر نکاح ختم کرانے یا ان کو واپس کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ ہی حالات کو سامنے رکھ کے. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی کرنے لگا ہوں، آپ کرنے لگے ہیں، تو ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہے. اس موقع پر اگر عدالت یا قانون روکنا بھی چاہے تو ان کا حق ہے کہ روک دیں. لیکن اگر ایک معاملہ ہو گیا ہے تو پھر معاملے کی نوعیت بالکل اور ہوگی، اور اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک مختصر سی بات بھی بیان کیجیے گا کہ کیا شرعی لحاظ سے شادی کی کوئی عمر طے کی گئی ہے؟ کہا جاتا ہے ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی ابھی بلوغ ہے تو رشد ہے، ان کی یہ خاص عمریں ہیں جو طے کر دی گئی ہیں، تو اس کے لیے کوئی حد متعین ہے کہ ہمارے
یہاں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ شادی بالغ ہونے پہ کی جاتی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو اسی طرح لیا ہے. یہ ایک امر واقعی کا بیان ہے، اس کو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو انسانی فطرت کے اقتضاء سے آپ سے آپ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو قانون بنا دیا جائے. یعنی دین نے اپنے موضوعات طے کیے ہیں، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ تطہیر بدن ہے، وہ تطہیر خرونوش ہے، وہ تطہیر اخلاق ہے. اس طرح کی چیزوں میں مداخلت کیوں کی جائے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بات نازل کرتا کہ ہر شخص کو نان و نفقے کی جدوجہد کرنی ہے، جا کے کاروبار کرنا ہے،
دو
کاروباروں کی تفصیلیں بتائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ موضوع نہیں بناتے ان چیزوں کو. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. یہ ذکر آ جاتا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں ان کے یہ سپرد کر دو. اسی طرح مثلاً یہ تعلیم دے دی ہے کہ یتیموں کے معاملات میں جب وہ بالغ ہو جائیں، پھر رشد کو پہنچ جائیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، بلکہ عقل عام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، میں نے عرض کیا ہے کہ معاشرے کو حق حاصل ہے کہ قانون بنا دے. لیکن اس قانون کی خلاف ورزی اگر ہو گئی ہے، یعنی کسی بچے نے کر دی ہے اور اس حد تک خلاف ورزی ہو گئی ہے کہ زن و شوہر کا تعلق بھی قائم ہو گیا، بچی چلی گئی، یہ گھر میں جا کے آباد ہو گئی، تو اب دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ عمر کا سرٹیفکیٹ لے کے آ جائیں. یعنی اب دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کی نوعیت کیا ہے، حالات کیا ہیں. اگر سازگاری کی صورت ہے تو میں آپ کون ہوتے ہیں گھر کو اجاڑنے والے، اور اگر کوئی ناسازگاری کا پہلو ہے تو اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے، اس کے لحاظ سے اقدامات کرنے چاہیے.
ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، گزشتہ دنوں ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے بھی یہ خبریں موصول ہوئیں کہ وہاں پر ایک مذہبی حکومت کا قیام وجود پذیر ہوا ہے، تو ایک کپل کے بارے میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ انہوں نے نکاح کیا، ان کے بچے بھی ہو گئے، مسلمان بھی تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ نکاح جو ہے وہ جو ان کے ولی تھے ان کی اجازت کے بغیر ہوا. تو اب ساری چیز کو ریورس کیا جائے گا اور جو یہ نکاح ہے اس نکاح کو ناجائز نکاح سمجھا جائے گا، اور ناجائز تعلقات کی جو سزائیں ہوتی ہیں ان کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے. اصول میں بتائیے گا اگر اس طرح کا کہیں کوئی واقعہ ہو اور نکاح کرتے ہوئے کوئی خلاف ورزی ہو گئی ہو، تو کیا پورا معاملہ نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا یا پھر ہم اس کو مان کر آگے بہتری پیدا کریں گے؟
یہاں بھی وہی صورتحال ہے. یعنی جب نکاح ہو رہا ہے تو اس میں بہت سی چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک ادارے کا قیام ہے، اس میں خاندان بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، والدین بھی کرتے ہیں. یہ بڑی صحیح بات فرمائی گئی ہے کہ وہ کیا نکاح ہوا کہ جس میں اولیاء شریک نہیں ہوئے، جس میں ماں باپ شریک نہیں ہوئے. یہ بڑی صحیح بات ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر کسی موقع پر کسی نے ایسی سرکشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو معاشرہ بھی تنبیہ کر سکتا ہے اس کو، خاندان کے لوگ کرتے ہیں، عدالت بھی کر سکتی ہے، آپ کوئی قانون بھی بنا سکتے ہیں کہ اولیاء کو لے کر ہی نکاح کیا جائے. دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کتنی نازک بات کو ملحوظ رکھا ہے. یہ کہا کہ جو کنوارے بچے بچیاں ہوتے ہیں یہ اپنے اولیاء کو ساتھ لے کے نکاح کریں، اور اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق رکھتی. کیا فرق؟ یعنی فرق کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سا غور کریں تو وہی چیز ہے کہ یہ بچے ابھی الڑ ہیں، ان کی ابھی اس طرح عقل پختہ نہیں ہوتی، یہ جذبات اور ہیجان میں فیصلے کر لیتے ہیں. اس میں والدین کی شرکت، اولیاء کی شرکت کی بڑی محبوب مقصود ہے. یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ہونے سے پہلے ہم اگر کوئی اقدام کرتے ہیں، معاشرہ کرتا ہے، ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ معاشرے کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے، یا اس میں لوگوں کے حقوق تلف نہ ہو جائیں، یا لوگ ایسے فیصلے نہ کر لیں کہ جو کل ان کے لیے زنجیر پا بن جائیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا یہ حکم اس طرح کا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کر کے کسی نے نکاح کر لیا ہے تو اس کے نتیجے میں حرام تعلق قائم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس طرح کا معاملہ اگر ہو گیا ہے, بالکل جائز ہوا ہے, تنبیہ کی جا سکتی ہے. آپ اس کی حرمت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ جرمانہ کر دیں, کچھ اس طرح کر لیں, لیکن یہ کہ وہ نکاح ہوا ہے, اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی ہو, بالکل جائز اولاد ہے. جن لوگوں نے بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا ہے انتہائی غلط فیصلہ کیا.
ٹھیک, اگر صاحب آپ نے بات فرمائی کہ ولی کو ساتھ لے کر اپنا اعزہ, اقربا, والدین, خاندان سب کی رضامندی سے نکاح ہو, ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو لوگ اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں اپنی باگ دے دی تو یہ تو زبردستی جو ان کے ذہنی تصورات ہیں, تو ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو والدین جو ہے وہ ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ بچی بھی بڑی ہوگی تو ہم نکاح کر دیں گے. تو خرابی کی اصل وجہ تو اولیاء کا اپنے اختیارات سے تجاوز ہے جس کے رد عمل میں سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں.
اس میں کیا شبہ ہے, اس میں اولیاء کی بھی تربیت کرنی چاہیے. میں تو کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر نصاب میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے, یعنی شہریت کے کیا آداب ہیں. یہ جو متاہل زندگی ہے جس میں آپ شادی کرتے ہیں, خاندان بناتے ہیں, اس کے کیا آداب ہیں, کیا مسائل اس میں پیش آتے ہیں, اس ادارے کو دیکھنا کس نگاہ سے چاہیے, اس کی باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم میں اس کو داخل ہونا چاہیے, بچوں کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے یہ تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری زندگی ہے. یعنی مجھے اتنی ضرورت حساب سیکھنے کی نہیں پڑے گی جتنی اس کی پڑھنی ہے. ہر عامی اور عارف کو اس مرحلے سے گزرنا ہے, تو اس کو لازماً نصاب کا حصہ ہونا چاہیے, اس کو پڑھایا جانا چاہیے. بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہونے چاہیے جو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوں, ان اساتذہ کو اس کی تعلیم بھی لینی چاہیے. تو یہ سارا اہتمام آپ کو کرنا ہے. اب اس کے بعد ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ کتنی تربیت کر لیں پھر بھی ناشائستہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, ناشائستہ حرکتیں بھی کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات والدین اولیاء کی انانیت بھی شامل ہو جاتی ہے. تو ایسی سب چیزوں کو دیکھ کر ہی آپ مداخلت بھی کرتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ کسی نکاح کے موقع کے اوپر بھی معاشرہ کوئی مداخلت کرتا ہے تو حالات کا جائزہ لینا چاہیے نا. آخر یہ بچے کیوں اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں, یہ کیوں والدین کو ساتھ نہیں لے رہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر والدین کا نقطہ نظر معقول ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے, بچوں کا نقطہ نظر معقول ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے. لیکن یہ ہو گیا معاملہ, ہو گیا تو یہ کیا کوئی یعنی ماں یا بہن کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے کہ اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا؟ یہ سارے شرائط, سارے حدود, بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کسی کام کے ہوتے وقت ملحوظ رکھی جاتی ہیں, ہو جائے تو اس کے قانونی نتائج تک اس کو نہیں پہنچایا جاتا. اس کو دیکھیے کس خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے واضح کیا ہے. لوگ اپنے باپوں کی منقوعہ سے نکاح کر لیتے تھے. قرآن مجید میں ہے نا, لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. تو قرآن مجید نے کہا کہ جو پہلے ہو چکا ہو چکا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی یہ کہا کہ انہ کان فاحشتن و مکتن و ساء سبیلا, یہ انتہائی قابل نفرت عمل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہو چکا تو اب یہ ہے کہ آپ ان بچوں کے اوپر فتویٰ لگائیں گے, ماضی میں جھانک کر دیکھیں گے, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ابتدا میں روکتے ہیں اور روکنا چاہیے, لیکن اگر ہو جائیں تو پھر ان کے یہ قانونی نتائج نہیں لیا کرتے کہ اس میں اب اولاد حرام کی ہو گئی ہے اور یہ بچے ناجائز ہو گئے ہیں اور یہ تعلق ایسا ہے اور اس میں یہ سزا دینی چاہیے. نہیں, کوئی جرمانہ کرنا ہے, کوئی تنبیہ کرنی ہے, ضرور کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
ٹھیک ہے سر, ہم سب یہ آپ نے نکاح کے بارے میں اور خاندان کے ادارے کے بارے میں بات واضح کی. اسی اصول کو سامنے رکھ کر اگر میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کروں, ہمارے ہاں اگر ملک کے اندر آئین پامال ہوتا ہے, بڑا انحراف ہوتا ہے, خلاف ورزی ہو جاتی ہے, نظم حکومت توڑ دیا جاتا ہے, تو پھر کیا وہاں پر بھی ہم یہ اصول اپنائیں گے کہ اس نے کر دیا ہے تو جب تک نہیں کیا تھا تب تک ہم اس کو کہیں گے بھی آئین کی, قانون کی, جمہوریت کی, دستور کی پابندی کرو, لیکن اب تم نے کر دیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہو گیا اس کو ہم گوارا کریں گے؟
دیکھیے, میں نے یہاں بھی یہ کہا ہے کہ سزا دی جائے گی, وہاں بھی یہ ہے کہ سزا دی جائے گی. تو یہاں کیا کہا ہے, بچے پیدا ہو گئے ہیں, یعنی ان کے بارے میں آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ ناجائز ہیں؟ وہاں تو کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا, وہاں تو ایک اقدام ہوا ہے, سزا دینی چاہیے, آخری درجے کی سزا دینی چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کسی جرم کے ارتکاب پر سزا دی جائے, سزا کیا دی جائے زیر بحث ہے. یعنی اس مسئلے کو نل اینڈ وائٹ قرار دینا ہے, وہ معاملے کی نوعیت دیکھنی چاہیے کیا ہے. اس کے نتیجے میں اس معاملے کو آپ نے زنا قرار دے دینا ہے, بدکاری قرار دے رہے ہیں, اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, سزا ضرور دینی چاہیے, یہاں بھی دینی چاہیے. کیا دینی چاہیے وہ جرم کے لحاظ سے ہوگی. یہ بہت بڑا جرم ہے, قومی میثاق کو توڑ دیا گیا ہے, اس کے نتیجے میں اصل میں فساد فی الارض کا ارتکاب کیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے اور دینی چاہیے.
ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اولاد پیچھے موجود ہے, تو اب اس اولاد کی ذمہ داری, اس کی پرورش, اس کی نگہداشت, اس کی پرداخت, کھانا پینا, سب یہ کس کے ذمہ ہے؟ دادا کے ذمہ ہے, نانی کے ذمہ ہے, دادا کے بہن بھائی موجود تھے, شریعت نے کیا کسی پر پابندی عائد کی ہے, اس کا گارڈین کون بنے گا؟
اس میں بھی دیکھیے اصول میں سمجھ لیجیے, اللہ تعالیٰ یا تو کسی چیز کو اپنی کتاب میں یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے متعین کر دیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ شریعت ہو گئی, اللہ کا حکم ہو گیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے. ایسا نہ ہو تو پھر کس بنیاد پر فیصلے کیے جائیں؟ سوسائٹی کا عرف, یعنی ہر معاشرے کے اندر انسان کا اخلاقی وجود ایک قانون, ایک قاعدے اور ایک عرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. دنیا میں قانون کی, قاعدے کی, ضابطے کی دو ہی چیزیں ہیں, تمام عدالتی نظم اسی پر چل رہا ہوتا ہے. یعنی ایک چیز سوسائٹی کے اندر کسی بنیاد پر, وہ کوئی تاریخی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ کسی سوسائٹی کی ثقافت ہو سکتی ہے, وہ اس کا کوئی پس منظر ہے, وہ اس کے کوئی مذہبی عقائد ہیں, وہ اس کی کوئی تہذیبی چیز ہے, کسی بھی وجہ سے کسی اخلاقی قدر نے قانون کی صورت اختیار کر لی. قانون سے میری مراد یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ تو نہیں کہ کسی حکومت نے قانون بنا دیا ہے, لیکن ایک رسم, ایک رواج مانی ہوئی چیز بن گئی. اسی کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں عرف کہتا ہے. تو اس عرف کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں, یعنی کسی سوسائٹی کا عرف کیا ہے. یہی عرف ہے جس کو پھر جب حکومتیں, منظم حکومتیں وجود میں آ گئیں تو وہ قانون میں بدل دیتی ہیں. یہ عمومی چیز. اسی کی ایک اگلی منزل یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو وہ بعض چیزوں میں اللہ کی شریعت نازل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی ہدایات دینا شروع کی تو پہلے مرحلے میں میراث کے بارے میں یہ کہا کہ معروف کی پیروی کی جائے, یعنی جو سوسائٹی کے اندر قاعدے ضابطے بنے ہوئے ہیں, جو روایات ہیں, تاکہ لوگ کم سے کم حق دینے کی طرف آمادہ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون نازل کر دیا, تو اب ظاہر ہے کہ اس معروف کا خاتمہ ہو گیا. تو یہاں پر بھی یہی صورت ہوگی کہ ہماری سوسائٹی کا عرف کیا ہے. تو سوسائٹی کا عرف یہی ہے کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور دادا دادی موجود ہیں, نانا نانی موجود ہیں, اسی طریقے سے اگر چچا موجود ہیں, ماموں موجود ہیں, وہی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری بھی ظاہر ہے اسی لحاظ سے کبھی تقسیم کر کے اٹھا لی جاتی ہے. یعنی مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے ہاں خاندان میں ایک اسی طرح کا حادثہ ہوا, تو اسی موقع پر طے کر لیا گیا کہ یہ ایک بچے کو دادا پال لیں گے, ایک کو چچا پال لیں گے, ایک ماموں کے پاس چلا جائے گا, کسی کو خالہ نے لے لیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں عام طور پر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں, تاہم اگر کسی موقع کے اوپر کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہے ایک بڑی ہی غیر معقول صورتحال. پھر ریاست کو, معاشرے کو بحثیت مجموعی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اس میں دیکھیے یتامہ کے بارے میں قرآن مجید نے جو معاشرے پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ پھر بتا دیا ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے. وہ پھر معاشرے کو کرنا چاہیے ہر حال میں. لیکن اگر یہ اجزاء موجود ہیں, یہ براہ راست اجزاء ہیں, یعنی لڑکا دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کا باپ موجود ہے, اس کی ماں موجود ہے, اسی طریقے سے عورت ہے تو اس کی ماں یا اس کا باپ موجود ہے, تو جو لوگ بھی ہیں وہ اصل میں فوراً وہ جگہ لے لیتے ہیں. میرے نزدیک اس میں بڑا سادہ اصول یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے میراث میں حقدار قرار دیا, جس طریقے سے قرار دیا, انہیں کو ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے. لیکن یہ سب عرف ہی ہے.
ٹھیک, یعنی میراث میں حقدار قرار دیا اسی لیے کہ منفعت پہنچتی ہے تو ان کو,
اسی لیے نا, یعنی وہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, وہ رفاقت میسر کرتے ہیں, وہ برے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے زیادہ بری حالت کیا ہوگی کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اس کے بچے یتیم ہو گئے. تو اس لیے اسی لحاظ سے ان کو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے.
ٹھیک, اس میں ہم سب ایک اور تجویز بھی لوگ عام طور پہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں کہ بھائی میرے بچوں کو اگر ہم یا بیوی کسی حادثے میں رخصت ہو جائیں تو ان کا اس صورت میں گارڈین کون ہوگا, اور ان کو پہلے سے رضامند کر لیا جائے تو اس سے بھی نزاع کی صورت سے بچا جا سکتا ہے.
بہت اچھی بات ہے. دیکھیے وہ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اگر محسوس کر رہا ہو کہ اس طرح کوئی حادثہ پہ, ظاہر ہے موت کا حادثہ تو کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے, یعنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پر اس کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے, تو ضرور اپنے بچوں کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اس میں سب سے اچھا نمونہ ہمارے ایک جلیل القدر شخصیت علامہ اقبال کا ہے.
اچھا,
ہاں, ان کی جو اپنے بچوں کے بارے میں وصیت ہے وہ ذرا پڑھیے. اس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو پوری طرح ملحوظ رکھ کے گارڈین مقرر کیے ہیں, سرپرستوں کا تعین کیا ہے, ان کے حقوق بیان کیے ہیں, سب چیزیں بیان کی ہیں, بلکہ یہاں تک واضح کیا ہے کہ میرے بچوں کے جو فیصلے ہوں گے وہ فقہی لحاظ سے کیسے ہوں گے.
اچھا, جی ہاں بالکل، انہوں نے تعلیم و تربیت بھی کون لوگ دیں گے ان کو بھی انہوں نے متعین کیا اس میں. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سلسلے کو، اور یہ بہت ہی مبارک بات ہے کہ مسلمان سوچیں مستقبل کے لحاظ سے بھی اپنی اولاد کے بارے میں. یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں اب تو یہ کم و بیش روز ہی کے معاملات آ رہے ہیں کہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں جی کہ والدین نے جو وراثت تقسیم کی ہے، جو وصیتیں کی ہیں، وہ انصاف پر مبنی نہیں ہیں. یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہوگی کہ لوگ اب شریعت کے ان قاعدوں کی حکمت سے اس طرح واقف نہیں ہیں، جذبات میں آ کے آدھا بیٹوں کو دے دیا، آدھا بیٹیوں کو دے دیا، اور کچھ اس طرح کی وصیتیں کر کے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، کبھی زندگی میں سب کچھ کسی کو دے جاتے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ معاشرے کی کس حد تک مداخلت اس کے بعد ہو سکتی ہے؟ کیا عدالت آ سکتی ہے، نل انوائٹ کر سکتی ہے کہ میں تو شریعت کے مطابق ہم تقسیم کریں گے، آپ نے غلط تقسیم کیا؟
زندگی میں تو سوائے نصیحت کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے ہم. ایک شخص اپنے مال کا مالک ہے، زندگی میں دے دینا، روز دیتے ہیں ہم، یعنی کسی بیٹے کو ہم تعلیم کے لیے کہیں سے کہیں بھیج دیتے ہیں، کسی کو ہم نے کسی عام اسکول میں پڑھایا ہوتا ہے، حالات کے لحاظ سے بھی فیصلوں میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. تو زندگی میں تو آپ اپنے بچوں کو جو دیتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہر آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ بھی معاملہ انصاف کے ساتھ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا، اس لیے کہ زندگی کے احوال کی نوعیت بڑی مختلف ہے. ایک وقت کے حالات ایک ہیں، دوسرے وقت کے حالات دوسرے ہیں. بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق، ان کی ضروریات بھی مختلف ہو سکتی ہیں. ایک بچہ بہت ذہین ہے، اس کی تعلیم کا بہت دور تک بندوبست کرنا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں خرچ ہو رہے ہوں. ایک بچہ ہنر مند تھا، اس کو ہنر سکھا دیا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے. تو دسیوں چیزیں ہیں جن کا لحاظ کر کے والدین اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. کوئی اگر واضح طریقے پر بے انصافی کر رہا ہے تو نصیحت کی جائے گی، لیکن جس کا مال ہے اس کو حق حاصل ہے کہ فیصلے کرے. میراث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کا حق دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے، تم کسی کی خدمت کا صلہ دینا چاہتے ہو تو پہلے وصیت کر لو. تو وہ وصیت پھر اس کا حق ہے، اس پر کوئی قدغن میں یا آپ نہیں لگا سکتے، بس اللہ نے جو پابندی لگا دی ہے وہی ہے. لیکن اس وصیت کے بعد اللہ نے حصے مقرر کر دیے، یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر بندے کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ وصیت کرے. رشتہ داری کی بنیاد پر خدمت کے لیے کر سکتا ہے، ضرورت کے لیے کر سکتا ہے، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. ان کی اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو معاشرے کو بھی حق ہے، قانون کو، تو اللہ کا مقرر کردہ حق ہے. تو سوسائٹی کی قانون سازی یا مداخلت کی دو ہی تو بنیادیں ہیں، یا پہلے سے موجود کسی حق کو تلف کر دیا گیا ہے، حق دلوایا جائے گا، اور یا یہ ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی میں اقدام کیا جائے گا. تو یہاں ریاست کو، معاشرے کو پورا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو چیز طے ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کروائے.
ٹھیک، لیکن اگر باپ نے مثلا اپنے کسی بچے کو آگ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اب میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو میراث سے بالکل دور رکھا جائے میری، تو اس صورت میں بھی ریورس ہونے کا کوئی پروسیس ہے؟
یہ حق تو اس کو حاصل تھا کہ وہ کسی ایسی صورتحال میں، یعنی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں نا، اب ایک بچہ ہے، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، سرکشی بھی آخری درجے کی کر لی ہے، تو والد نے اگر اس طرح کی کوئی چیز کی ہے تو اس کا بھی ریویو کرنے کا عدالت کو حق حاصل ہے، وہ بھی جا سکتا ہے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ وصیت کے معاملے میں کوئی سی عدوان کا، کسی اسم کا ارتکاب ہوا ہے تو اصلاح کر دو اس کو.
ٹھیک،
لیکن وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ معاملے کا جائزہ لے کے ہی عدالت کرے گی، اختیار دیا گیا.
ٹھیک، یعنی کرنے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اندر ناس بھی اس بات کو کوالیفائی کرے، اندر اللہ بھی، کہ اگر میں نے آگ کی ہے تو میں اس کو پروف کر سکتا ہوں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، بیان فرمائیے گا. ہمارے یہاں بڑی ہی عام اور مشہور بات ہے کہ قبر کے اندر تین سوال ہوں گے، اور ان سوالوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، مختلف باتیں سامنے آتی ہیں. تو یہ کئی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا تو سب سے پہلے تین سوال پوچھے جائیں گے.
یہ بات تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس وقت مکالمہ بھی ہوتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، سوالات بھی ہو جاتے ہیں، وہ قرآن میں نقل ہوئے ہیں بہت سے. اور جب آتے ہیں تو وہ اس شخص کے لحاظ سے آتے ہیں، یعنی وہ فرشتے کے جو سختی برت رہے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کے جو استقبال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہو گئی ہیں. سب سے زیادہ تفصیلی مکالمہ وہ ہے جو سورہ نساء میں نقل ہوا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہجرت نہیں کر رہے تھے اور اپنے اپنے علاقے میں کفر کی زندگی بسر کرنے پر مجبور سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو، ان سے فرشتے موت کے وقت کیا بات کرتے ہیں. وہ ساری بات چیت نقل ہوئی ہے، ان کے جوابات بھی نقل ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، یہ تو قرآن نے بتا دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ حدیثوں میں کچھ اس طرح کے سوالات نقل ہوئے ہیں، تو میں نے سب حدیثوں پر باقاعدہ کام کر کے واضح کر دیا ہے کہ اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں وہ سوالات رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین سے متعلق ہیں.
اچھا.
اور رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین کی نوعیت بالکل الگ ہے. ان سے جو سوالات کیے جائیں گے اس میں سب سے عام سوال یہی ہوگا کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کی براہ راست بعثت ہوئی, کیا رائے رکھتے ہو ان کے بارے میں؟ تو وہ نقل ہو گیا ہے. اس میں اگر لوگوں کو ضرورت محسوس ہو تو وہ تمام تحقیقات کا خود مطالعہ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سر, یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, ایک دو سوال اور لے لیتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں بتائیے گا کہ فرشتے کیا کوئی باشعور مخلوق ہیں, ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے کبھی اس کی خلاف ورزی سامنے نہیں آتی. بظاہر لگتا ہے کہ پوری کی پوری ذریت ہے فرشتوں کی, انہوں نے صرف گندگی کا فیصلہ کر لیا, سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے. تو کیا جس وقت سب مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ان کی ایک روبوٹک پرسنالٹی سامنے آتی ہے؟ ارادہ اختیار ہے, شعور ہے, نہیں ہے, کیا معاملہ ہے ان کا؟
اللہ تعالیٰ نے جو تین مخلوقات بنائی ہیں, یعنی ہمیں بتایا ہے اس کی مخلوقات کیا کیا ہیں. تین مخلوقات باشعور مخلوقات ہیں, ان کے پاس ارادہ بھی ہے, ان کے پاس اختیار بھی ہے. فرشتے سب سے برتر مخلوق ہے, اس کے بعد جنات ہیں, پھر اس کے بعد ہم انسان ہیں. تو شعور بھی دیا گیا ہے اور مختلف صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے اور جنات کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے, غیاب میں ڈالا ہے, دنیا کا اقتدار دے دیا ہے, ہمارے اندر بہت زیادہ میلان رکھ دیا ہے خلاف ورزیوں کی طرف. اسی کو بیان کیا ہے فالحمہ فجورہ و تقواہ, ہمیں اس امتحان میں ڈالا گیا ہے. تو امتحان کے تقاضے سے بعض چیزیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں, بعض ماحول میں فراہم کی گئی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے ارادہ و اختیار کا اچھا استعمال بھی کرتے ہیں, غلط استعمال بھی کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں جزا و سزا بھی بیان کی گئی ہے. فرشتوں کے ساتھ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ بھی ہے, اختیار بھی ہے, بڑی باشعور مخلوق ہے. کبھی جبریل امین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے ان کے تعارف میں وہ پڑھیے, یعنی وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی غیر معمولی شخصیت ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی آخری صورتوں میں جگہ جگہ ان کا تعارف ہوا ہے. تو اس لیے ارادہ, اختیار سب چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں گے جب شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی اسکیم رکھی کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جس کو میں زمین کا اقتدار دے دوں گا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, انہوں نے باقاعدہ سوالات کیے اور بڑے شعوری سوالات کیے, بڑے عاقلانہ سوالات کیے. یعنی یہ سوال ایک بڑا عقلی سوال ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کسی کو زمین کا اقتدار دے دیں گے, فرشتوں کو بادشاہی نہیں دی گئی, زمین کا اقتدار نہیں دیا گیا ان کو. اقتدار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تعلق ختم کر دیا. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست حکم نہیں دیتے, ہم روز ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. زمین کے اوپر اب قیامت تک جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ مداخلت کرتے ہیں ورنہ بالعموم انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے, عمارتیں بناتا ہے, حکومتیں قائم کرتا ہے, اپنے بڑے بڑے خاندانوں کی حکومت قائم کر لیتا ہے, بڑے مظالم کا ارتکاب بھی کرتا ہے, نہیں مداخلت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ اقتدار دیا ہے, فرشتوں کو نہیں دیا یہ اقتدار. جنات کو بھی اقتدار دیا ہے, ہمیں بھی دیا ہے. جب انہیں نہیں دیا تو اس لیے ان سے کسی غلطی کا صدور بھی نہیں ہوتا. غلطی کے تو اسباب ہوتے ہیں. یعنی اگر مجھے مال و دولت سے محروم کیا ہے تو میں چوری بھی کر سکتا ہوں کسی موقع کے اوپر جو مجھے نہیں کرنی چاہیے, میں غبن بھی کر سکتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے حالات ہی درپیش نہیں ہیں تو میرا دماغ خراب ہوا ہے, میں یہ کام کروں گا. تو اس لیے فرشتوں کا معاملہ ان کے حالات کے لحاظ سے اور میلانات کے لحاظ سے, ورنہ وہ باشعور مخلوق ہیں, سمجھتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, تمام امور سے پوری طرح واقف ہیں.
ٹھیک, اشرام صاحب, جو مکالمہ نقل کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, تو وہاں پر تو فرشتوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ انتخاب کریں اور وہیں میں سے جنوں میں سے انہوں نے انتخاب کرنے سے شیطان نے
یہ ارادہ و اختیار ہر لحاظ سے موجود ہے. تو سجدہ کرتے وقت بھی ان کو اختیار تھا, یہ تھوڑی تھا کہ وہ نہ کریں یا کریں یا ایک ہی چیز کے پابند ہیں. نہیں, ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. البتہ نتیجہ اس کا کچھ نکلنا تھا, چنانچہ ابلیس نے بھی اسی اصول کے اوپر انکار کیا تو فرشتے سارے کے سارے جھک گئے. تو اللہ نے بڑی ان کی تعریف کی ہے. وہ اگر اس طرح سے روبوٹ تھے کہ ان کو ہر حال میں جھکنا ہی تھا
تو پھر کہنے
کی تعریف کا کیا محل ہے اور امتحان کیا تھا اور پھر یہ سب دکھایا کیا گیا. وہاں آدم کو یہی تو دکھایا گیا کہ فرشتے سب سے برتر مخلوق ہیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر ان کی انانیت آڑے نہیں آئی اور انہوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار رکھتے تھے, ارادہ رکھتے تھے, سر جھکانے سے انکار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. ابلیس نے کیا یا جنات میں سے بعض لوگوں نے کیا؟
ٹھیک ہے, بالکل واضح ہے. اچھا, ایک نقطہ, لوگ عام طور پہ منطقی لوگ جو زبان کو نطق کے بجائے منطق سمجھ کے معنی اخذ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو, شیطان کو تو وہاں کہا ہی نہیں, وہاں تو الفاظ ہیں, کہ وہ اسکلنا للملائکہ، جب ملائکہ سے کہا گیا تو آگے بھی شیطان پر کیوں اتاب پھر سارا کا سارا؟
وہ اصل میں ان اسالیب کو نہیں جانتے کہ بعض اوقات توابع کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حالات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی ہے. تو جنات فرشتوں کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے ان کو براہ راست حکم نہیں دیا گیا، وہ سمجھ گئے کہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، آگے استثناء نے واضح کر دیا. تو یہ اللہ سبیل تغلیب کا اسلوب ہوتا ہے، ہم بھی دنیا میں اختیار کرتے ہیں. یعنی کسی برتر چیز کو، فرض کر لیجئے کہ کسی سوسائٹی کے اندر جیسے ایک زمانے میں غلامی رہی ہے، تو ایک گھر کے مالک کو جو بات کہی جائے گی پورے گھر سے متعلق ہو جائے گی آپ سے.
ٹھیک، اچھا ابھی ہم نے فرمایا ہم سب کے فرشتے برتر ہیں، پھر انسان ہمارے یہاں تو بڑا مشہور ہے کہ اشرف المخلوقات وہ انسان کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں فرشتے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، تو ہم تو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں.
جی لیکن قرآن مجید نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، نہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات آئی ہے. قرآن مجید میں تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہا ہے کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، اللہ نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، لیکن یہ کہ وہ فرشتوں سے بھی برتر ہے یہ کہاں کہا گیا؟
آخر
فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کسی برتری کی وجہ سے نہیں کہا گیا، وہ ایک برتر مخلوق کو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا.
اچھا،
اسی لیے تو امتحان بنا، اور ابلیس نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ خلقت کے لحاظ سے میں برتر ہوں، تو آپ نے کیسے مجھے یہ حکم دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا اس کے جواب میں کہ تم خلقت کے لحاظ سے برتر نہیں ہو، عجیب حماقت میں مبتلا ہو، فرمایا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی، استکبار کیا تم نے.
ٹھیک، آخری سوال غام سب آج کی نشست کا، ایک فرشتوں کے بارے میں یہ سوال انسانی عقل بھی اٹھاتی ہے کہ انسان کو بنانے کا چلیں ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کا سامنے ظہور بھی ہو گیا، جب دنیا میں انسان موجود نہیں تھے تو پھر فرشتے کیوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، ان کا کیا مقصد تھا اس وقت؟
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس نے بنائی ہے، اس میں کیا کیا مقاصد ہیں، اس کا احاطہ میں یا آپ یا ہماری عقل کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات طے ہے کہ جب کائنات بنائی گئی تو اس کا نظم فرشتوں ہی کے سپرد کیا گیا، اسی لیے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم تو تسبیح تقدیس کر رہے ہیں، اس پوری کائنات کو ہم نے آپ کی تسبیح و تقدیس سے معمور کیا ہوا ہے، جو حکم ملتا ہے اس کو ہم بجا لاتے ہیں، پھر اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے زمین کے اوپر؟ تو کائنات پوری کی پوری اس وقت بھی جو ہے وہ فرشتوں ہی کے حوالے کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ معلوم نہیں وہاں کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں. ہمیں تو اس میں جب ہم نے ایک سوال کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جواب یہ دیا گیا کہ ما اوتیتم من علم الا قلیلا، تمہیں اس طرح کے معاملات کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو ہمیں اپنے علم کے حدود میں رہنا چاہیے، ہمارا علم ہمارے حواس کے مشاہدات سے بنیاد قائم کرتا ہے، یہی مشاہدات ہیں جو تاریخ کا حصہ بننے کے بعد اجماع اور تواتر اخبار احاد سے منتقل ہو کر ہمارا علم بنتے ہیں، اس سے ہم عقلی استنباط کر لیتے ہیں. بس ہمارے علم کے حدود یہی ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے کچھ مزید معلومات دے دیں اپنی کتابوں میں، تو وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں.
ٹھیک ہے، حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج ہی ہمارے علم کی بنیاد ہے، اور اسی کی حدود کو پہچاننا چاہیے. متفرق سوالات کی نشست تھی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.